السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
صوبہ سندھ کا ضلع شکارپور دہشت گردوں کی مرکزی گزرگاہ ہے جس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. وزیر داخلہ کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
انسدادی پولیو سینٹر کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک. کوئٹہ سے مایو ستار کاکٹ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
بھارت سے بامانی مذاکرات چاہتے ہیں لیکن پہل پڑوسی ملک کو ہی کرنا ہوگی. پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، تائیوان میں ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 23 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اور امریکہ میں ریل گاڑی اور ایک ایس یو وی میں تصادم سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اردن کے پائلٹ کی ہلاکت کے بعد اردن میں 2 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ شکارپور کا علاقہ ملک کے دوسرے حصوں میں دہشت گرد بھیجنے کے ایک مرکز کے طور پر ابھرا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بدھ کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں انکشاف کیا کہ صوبہ سندھ کا ضلع شکارپور دہشت گردوں کی اہم گزرگاہ ہے. گزشتہ ہفتے شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں دھماکے سے متعلق ہونے والی بحث کو سمیٹتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ یہ دھماکہ خودکش بمبار کی کارروائی تھا جس میں لگ بھگ 9 کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا.
شکارپور کے نزدیک سے ان میں سے بہت سارے لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں، تو یہاں شکارپور کے بہت قریب ایک ہب ہے جس پہ ہماری سیکیورٹی ایجنٹس بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اس ہماری جو سول آرم فورسز ہیں، ہماری جو پولیس ہے، ہماری صوبائی حکومت کو اس کا علم ہے، وہ اس پہ پوری توجہ دے رہی ہے. مگر یہ ایک ہب بن گیا ہے ٹرانسپورٹیشن آف ملٹنٹس تھرو دس ایریا فرام بلوچستان، فرام جو پیچھے کچھ افغانستان سے آتے ہیں، کچھ فاٹا کی طرف سے آتے ہیں اور وہ کراچی تک جاتے ہیں. اس واقعے کے بعد اس کی مانیٹرنگ اور زیادہ مستقی کر دی گئی ہے. مگر یہ سینکڑوں میل ہے جناب اسپیکر، یہ کوئی تھوڑا سا علاقہ نہیں ہے کہ ہم پولیس کے ایک دو چیک پوسٹ بنا دیں یا سول آرم فورسز کے چیک پوسٹ بنا دیں.
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جس علاقے کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ سینکڑوں میل طویل ہے جس کی نگرانی محض چند چوکیاں قائم کرنے سے ممکن نہیں ہوگی. انہوں نے شکارپور میں امام بارگاہ پر حملے سے متعلق تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں کہا کہ خودکش بمبار کے جسم کے ملنے والے اعضاء کی مدد سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا اس کا کوئی ریکارڈ پاکستان میں کوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے کے پاس ہے یا نہیں. واضح ہے کہ گزشتہ جمعے کو شکارپور میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 62 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے حکام کے مطابق بعض کی حالت تشویشناک ہے. وزیر داخلہ نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ان کے بقول اس مسئلے پر قابو پانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک تو پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، دوسرا یہ کوئی غلط فہمی دل سے نکال دے. کوئی کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ فوری طور پہ مسئلہ حل ہوگا، اس کے لیے ہفتے، مہینے، شاید سال لگیں.
چودھری نثار کا کہنا تھا کہ حالیہ ہفتوں میں کاروائیوں میں سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. دریاسنا پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے محکمہ کسٹم کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق کوہاٹ میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب مسلح افراد نے کسٹم اہلکاروں پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ معمول کی گشت پر تھے. حکام کے مطابق کم از کم 3 حملہ آوروں نے محکمہ کسٹم کے عہدیداروں پر فائرنگ کی جس سے 4 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے ایک ساتھی ساتھی نے اسپتال میں دم توڑا. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس کے مطابق حملہوروں کی شناخت تو نہیں ہو سکی لیکن یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے. تاہم اس علاقے میں کسٹم کے عہدیداروں پر جرائم پیشہ عناصر بھی حملے کرتے رہے ہیں. مقامی سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کر رکھی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل کے حل کے لیے بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ بامعنی مذاکرات چاہتا ہے اور ان کے بقول کشمیر کے تنازع پر بات چیت کے بغیر مذاکرات میں پیش رفت ممکن نہیں. بدھ کو قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران تحریری بیان میں سرتاج عزیز نے ایوان کو بتایا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے حالیہ دورہ بھارت کے دوران وہاں کی حکومت سے کہا کہ وہ مسائل کے حل کے لیے پاکستان سے مذاکرات کا آغاز کرے. واضح رہے کہ بھارت اور امریکہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. صدر باراک اوباما نے گزشتہ ماہ بھارت کا 3 روزہ سرکاری دورہ کیا تھا. سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ مذاکرات کی بحالی کی ذمہ داری اب بھارت پر عائد ہوتی ہے کیونکہ ان کے بقول بھارت نے ہی سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات منسوخ کیے تھے. ادھر قومی اسمبلی نے بدھ کو ایک قرارداد منظور کی جس میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے کہا گیا کہ وہ کشمیر کے تنازع کے حل میں کردار ادا کریں. امور کشمیر کے وفاقی وزیر برجیس طاہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں دیرپا امن کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کر لیا جاتا.
امریکہ نے اس سے پہلے ثالثی کی پیشکش کی تھی جو ہندوستان نے نہیں مانی. چائنا نے اب بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے اور پاکستان تو ہر قسم کی ثالثی کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے. اقوام متحدہ کی جو میئرز ہیں ان کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے. ان کے آبزرور جو ہیں ان کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے. ہم تو کسی بات سے نہیں بھاگتے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، وہ لڑائی کرتا ہے.
اسی اثنا میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے اسلام آباد میں اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی او آئی سی کے رکن ممالک کے سفیروں کو کشمیر سے متعلق پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
تائیوان کا ایک مسافر بردار طیارہ تائپے سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا جس میں 23 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. 58 مسافروں کو لے جانے والا ٹرانس ایشیا کا طیارہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پل سے ٹکرانے اور سڑک پر جاتی ایک کار کو چھونے کے بعد قریبی دریا میں گر رہا ہے. امدادی کاروائیاں جاری ہیں. تفصیلات ٹائپے سے وائس آف امریکہ کے لیے رالف جیننگ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
تائیوان میں قائم ٹرانس ایشیا ایئر ویز کے زیر استعمال مسافر طیارہ ATR-72 بدھ کے روز تائپے ایئرپورٹ سے پرواز کے فوراً بعد ایک پل سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا. حادثے کے وقت طیارے پر 58 افراد سوار تھے اور اس کی منزل ایک مقامی ایئرپورٹ کنمن آئیلینڈ تھا. حکام نے بتایا کہ کم از کم 31 سیاحوں کا تعلق مین لینڈ چائنا سے ہے. نیشنل ڈیفینس اور آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں جہاز کے اس دروازے سے لوگوں کو باہر نکالنے میں مصروف نظر آئیں جو اندر دھنس چکا تھا. بچ جانے والے افراد کو ہسپتال پہنچا دیا گیا. ATR-72 کا ہی ایک اور طیارہ گزشتہ جولائی میں تائیوان کے زیر انتظام علاقے پینگو آئیلینڈ میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. حادثے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ٹرانس ایشیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیٹر چین نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں تاحال طیارے کے گرنے کی وجہ معلوم نہیں ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ طیارے کی عمر ابھی 1 سال بھی نہیں ہوئی اور یہ گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو ہی معمول کی دیکھ بھال اور مرمت کے عمل سے گزرا ہے. انہوں نے کہا کہ ایئر لائن اس واقعے پر معافی کی طلبگار ہے اور یہ زخمی اور ہلاک ہونے والے مسافروں کے خاندانوں کی از حد مدد کی کوشش کرے گی. 63 سالہ ایئر لائن کا گزشتہ جولائی سے پہلے ریکارڈ بہت اچھا تھا لیکن اب امکان ہے کہ اس کمپنی کو یورپی طیارہ سازوں کے ساتھ سخت سیکیورٹی سے گزرنا پڑے. سول ایرونیٹکس ایڈمنسٹریشن کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ فلائٹ کا تائپے کے سنگشن ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے 2 منٹ بعد ایئر کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. نیشنل ڈیفینس کے 165 ارکان اور آگ بجھانے والا عملہ امدادی کاموں میں مصروف ہے. ایویشن انتظامیہ حادثے کی باضابطہ تحقیقات کرے گی. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں ریل گاڑی اور ایس یو وی گاڑی میں تصادم سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ حادثہ منگل کو دیر گئے نیو یارک کے قریب اس وقت پیش آیا جب نیو یارک سے وازیک نامی ایک چھوٹے قصبے کو جانے والی میٹرو نارتھ ریل روڈ ٹرین پٹڑی پر پھنس جانے والی ایک جیپ سے جا ٹکرائی. حکام کا کہنا ہے کہ جیپ گاڑی ریلوے لائن پار کرتے ہوئے یہاں پھنس گئی اور تصادم کے بعد یہ کافی دور تک ریل گاڑی کے ساتھ پٹڑی پر چلتی گئی جس سے دونوں میں آگ بھڑک اٹھی. نیو یارک کے گورنر اینڈریو کیومو نے صحافیوں کو بتایا کہ ایس یو وی کا ڈرائیور اور اس میں سوار دیگر 6 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ریل گاڑی کے کم از کم ایک درجن مسافروں کو زخم آئے. میٹرو نارتھ ریل روڈ کمپنی کی ریل گاڑیوں کو حالیہ برسوں میں متعدد حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں سن 2013 میں پیش آنے والے ایک واقعے میں ریل گاڑی پٹڑی سے اتر گئی تھی اس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے. گاڑیوں کی بھیڑ بھاڑ اور کثرت کے لحاظ سے 10 بدترین ملکوں میں سے 3 جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہیں. اس فہرست میں 8ویں نمبر پر موجود شہر بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن نے رپورٹ دی ہے کہ حالیہ جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا بھر میں ڈرائیوروں کے سفر کا تقریباً 1/3 سڑکوں پر موجود رش کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے. تفصیلات سعدیہ اسد سے.
ایشیا کے بڑے شہروں کے ڈرائیوروں کے لیے رش میں پھنسنا اور پھر اس پر غصے کا اظہار کرنا ایک عام سی بات ہے. دنیا بھر کے 78 بڑے شہروں سے سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کیے گئے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ٹریفک کے رش اور گاڑیوں کے چلنے اور رکنے کے حساب سے انڈونیشیا کا دارالحکومت استنبول سے کچھ ہی آگے ہے. اس کے بعد اس لائن میں میکسیکو کا شہر سورابایا اور روس کا شہر سینٹ پیٹرسبرگ آتے ہیں. اس سٹارٹ سٹاپ انڈیکس میں پہلے 10 نمبر پر آنے والے مزید شہروں میں ماسکو، روم، بینکاک، گواڈالہارا اور بوئناس آئرس شامل ہیں. جکارتا میں انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کے کنٹری ڈائریکٹر یوگا آڈی وینارٹو بتاتے ہیں کہ شدید رش کے اوقات میں انہوں نے سخت تھکا دینے والے ٹریفک جیم کا تجربہ کیا ہے اور باقی پورا دن بھی ٹریفک چلتا اور رکتا ہوا آگے بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بار جب آپ گھر سے باہر آ گئے اور اگر آپ شہر کے مرکز میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ کو برے رش میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. جکارتا کے میٹروپولیٹن ایریا میں رہنے والے 24 ملین افراد میں سے صرف 13% پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. انڈونیشیا کے دارالحکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ پر سرمایہ کاری کا آغاز سن 2004 میں ہوا تھا اور اب وہاں جاپان کے تعاون سے میٹرو ریل کا پروجیکٹ ابتدائی مراحل میں ہے. مسٹر آڈی وینارٹو کہتے ہیں کہ یہ بہت کم اور بہت دیر سے شروع ہوا. ہم نے یہ بہت دیر سے محسوس کیا کہ آبادی اور اقتصادی پیداوار کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے گزشتہ چند ہی برسوں میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے. یہ الفاظ تھے جکارتا میں انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کے کنٹری ڈائریکٹر یوگا آڈی وینارٹو کے. رش کی شدت میں کمی لانے کے لیے جکارتا کی حکومت نے ایندھن پر مراعات دی ہیں اور دارالحکومت کی مرکزی شاہراہوں پر موٹر سائیکلوں پر پابندی عائد کی ہے. جب تک یہاں ٹریفک میں بہتری نہیں آ جاتی تب تک جکارتا کے کار ڈرائیورز اپنے مماثل شہروں یعنی فن لینڈ کے شہر ٹیمپرے اور ہالینڈ کے شہر روٹرڈم کے ڈرائیوروں پر رش ہی کر سکتے ہیں جو جائزے کے مطابق تیز ترین ٹریفک والے شہر ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
داعش کے شدت پسندوں کی طرف سے یرغمال بنائے گئے اردن کے پائلٹ کو جلا کر ہلاک کرنے کے رد عمل میں اردن نے بدھ کو الصبح القاعدہ سے منسلک 2 مجرموں کو پھانسی دے دی. ان مجرموں میں عراق سے تعلق رکھنے والی ساجدہ الرشاوی اور زید الکربلائی شامل تھے. شدت پسند گروپ داعش ماس کی رہائی کے بدلے ساجدہ کی رہائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے جسے اردن کے دارالحکومت عمان میں سن 2005 میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی گئی تھی. اردن میں حکام قیدیوں کے اس تبادلے پر آمادہ تھے لیکن ان کا اصرار تھا کہ داعش پہلے اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ مغوی پائلٹ زندہ اور محفوظ ہے. ماد داعش کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فضائی کاروائی میں شامل تھا اور اس کا طیارہ گزشتہ دسمبر میں شام میں جا گرا تھا. شدت پسندوں نے انہیں یرغمال بنا لیا تھا اور باور کیا جاتا ہے کہ انہیں 3 جنوری کو ہلاک کر دیا گیا. تاہم منگل کو داعش نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں مغوی پائلٹ پر تیل چھڑک کر اسے نظر آتش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. منگل کو دیر گئے اردن کے ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ حکام کے پاس اس ویڈیو کے مصدقہ ہونے پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ واشنگٹن کے دورے پر موجود اردن کے بادشاہ عبداللہ نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مجرم گروپ کی اس بزدلانہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہادر پائلٹ نے اپنے عقیدے، ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کی اور اردن کے دیگر شہیدوں میں شامل ہو گیا۔ اطلاعات ہیں کہ شاہ عبداللہ اپنا دورہ مختصر کر کے وطن واپس جا رہے ہیں، جہاں پائلٹ کی ہلاکت کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے داعش کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ایک بیان میں اس بہیمانہ قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کو بربریت کے اوچھے ہتھکنڈوں پر اترتے ہوئے ان پرتشدد انتہا پسندوں کو کمزور اور بالآخر شکست دینے کے لیے کارروائی کو تیز کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم کی چھان بین مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اسرائیل نے اقوام متحدہ کے اس کمیشن کے سربراہ کے استعفے کا خیر مقدم کیا ہے جو اس بارے میں چھان بین کر رہا ہے کہ آیا گزشتہ برس غزہ کی لڑائی کے دوران اسرائیل نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ ولیم شباس ایک بلند آہنگ اسرائیلی نقاد ہیں اور اس سے پہلے فلسطینی تنظیم آزادی یا پی ایل او کو مشاورت فراہم کر چکے ہیں۔
Time is very important now. There were only a few weeks left before the commission inquiry finishes its work.
انہوں نے کہا کہ یہ وقت بہت اہم ہے، کمیشن کی انکوائری ختم ہونے میں صرف چند ہفتے رہ گئے ہیں اور میں کمیشن کے کام کی راہ میں رکاوٹ اور مداخلت کا سبب بن رہا تھا، چنانچہ میں نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے اور رپورٹ تیار کر سکے۔ غزہ کی 50 روزہ لڑائی کے دوران جو اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان ہوئی، 2200 سے زیادہ فلسطینی اور 72 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی 2/3 ہلاکتیں سویلینز کی تھیں۔ اسرائیل جنگی جرائم کے الزامات سے انکار کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی راکٹ حملوں کے خلاف اپنا جائز دفاع کر رہا تھا اور یہ کہ حماس نے سویلینز کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو نے کہا ہے کہ شباس کے استعفے کے بعد اقوام متحدہ کا کمیشن ختم کر دیا جانا چاہیے۔
המועצה הזאת של זכויות האדם של האו"ם קיימה ב-2014 יותר דיונים על ישראל.
מיסטר נתניהו נה קהה כי סן 2014 מי אקוואם מתהדה כי אינסאני הוקוק קאונסל נה שאם שימאלי קוריה אור איראן כי נסבת ישראל כי חילאף זיאדה פייסלי קיה. उन्होंने कहा कि जंगी जराइम की छानबीन हमास के खिलाफ होनी चाहिए ना कि इसराइल के खिलाफ। शबास के इस्तीफे पर फलस्तीनी अहदेदारों ने मायूसी का इजहार किया है। اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شباس کے استعفے کے باوجود کمیشن اپنی انکوائری کی رپورٹ اگلے ماہ مقررہ وقت پر پیش کرے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار نے اقوام متحدہ کے عہدیدار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے جنہوں نے محصور نسلی اقلیت کے لیے روہنگیا کی اصطلاح استعمال کی جسے حکومت سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتی۔ بدھ کے روز صدر تھین سین کے دفتر نے ایک بیان میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے یانگ ہی لی کی طرف سے روہنگیا کی اصطلاح کے استعمال کو یکسر مسترد کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس متنازع اصطلاح کا مسلسل استعمال اس اہم مسئلے کے حل میں محض رکاوٹ پیدا کرے گا۔ بدھ اکثریت والا یہ ملک جو برما بھی کہلاتا ہے، روہنگیا مسلم نسل کی اقلیت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ حکومتی عہدیدار اور مقامی افراد روہنگیا لوگوں کو بنگلہ دیش سے آئے غیر قانونی تارکین وطن پکارتے ہیں۔ اکثر اوقات مسلمان اقلیتی روہنگیا کو میانمار کی شہریت اور دوسرے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے اور وہ حالیہ برسوں میں بدھ دہشت گردوں کے ظلم کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک ترک عدالت دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کو پھیلانے کے الزامات پر ایک فلندیسی خاتون پر صحافی پر مقدمہ چلانے والی ہے۔ اس الزام سے انقرہ اور برسلز کے تعلقات مزید متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ خدشات ابھر سکتے ہیں کہ صحافیوں پر حکومتی دباؤ کا دائرہ اب ترکی میں کام کرنے والے غیر ملکی صحافیوں تک پھیل رہا ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
فری لانس ڈچ خاتون صحافی فریڈریکے گیردنگ پر الزام ہے کہ انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر پر کالعدم کردش ورکرز پارٹی یعنی پی کے کے کی حمایت میں عبارتیں لکھی ہیں۔ خاتون صحافی اس الزام سے انکار کرتی ہیں۔ ترکی کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس مقدمے کی مذمت کر رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے ترکی سے متعلق ایک ریسرچر اینڈریو گارڈنر کہتے ہیں کہ عدالتی مقدمہ ترکی میں کام کرنے والے غیر ملکی صحافیوں کے خلاف دھمکیوں کے پریشان کن رجحان کا ایک حصہ ہے۔
Increasingly, international journalists working in Turkey have faced threats as a result of their work. That has included being targeted.
ترکی میں کام کرنے والے بین الاقوامی صحافیوں کو اپنے کام کے نتیجے میں ڈرائے دھمکائے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں انہیں احتجاجی مظاہروں کے موقع پر ہدف بنایا جانا بھی شامل ہے جب وہ اس کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت کہ ایک بین الاقوامی صحافی کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ چلایا جا رہا ہے ایک نئی پیش رفت ہے، اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ماضی میں شاذ و نادر ہی ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت پریشان کن اور ترکی میں آزادی اظہار کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ایک ثبوت ہے۔ لیکن ترکی کے وزیر انصاف نے یہ کہتے ہوئے مقدمہ چلانے کی بھرپور حمایت کی کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تحفظ کے لیے یورپ کی طرح انسداد دہشت گردی کے قوانین کی ضرورت ہے۔
حادثہ oldu belki medyaya da yansıdı. Şimdi nedir diye konu biz de inceledik baktık bir terör
یورپ میں اگر کوئی ترک ایک دہشت گرد تنظیم کی حمایت میں پروپیگنڈا کرے تو کیا اسے مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ گرفتار صحافی کے معاملے پر ترکی کو غیر منصفانہ نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صحافی گیردنگ ان بیسیوں ترک صحافیوں کی صف میں شامل ہونے والی ہیں جن پر دہشت گردی کے انسداد سے متعلق ان ترک قوانین کے تحت مقدمہ چلایا گیا ہے جن پر بہت زیادہ تنقید کی جا چکی ہے۔ استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی کے ایک ماہر سیاسیات چنگیز اختر کہتے ہیں کہ قوانین دانستہ طور پر غیر واضح رکھے گئے ہیں۔
The definition of this wrongdoing is quite vague. And there are many journalists in jail in this country.
غلط کاریوں کی وضاحت خاصی مبہم ہے، اور اس ملک میں بہت سے صحافی جیل میں ہیں۔ بہت سے صحافی ایسے ہیں جنہیں ان کی ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے۔ بہت سے صحافی ایسے ہیں جو اپنی تنخواہیں برقرار رکھنے کے لیے خود پر سینسرشپ لگا رہے ہیں۔ پیرس میں قائم انسانی حقوق کے ایک گروپ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی سن 2014 کی ایک درجہ بندی کے مطابق 180 ملکوں میں پریس کی آزادی کے اعتبار سے ترکی کا نمبر 154واں ہے، اور گزشتہ ماہ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس واچ اور فریڈم ہاؤس دونوں نے ترکی میں میڈیا کی آزادی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر خدشات کا حوالہ دیا۔ ماہر سیاسیات اختر خبردار کرتے ہیں کہ ڈچ صحافی گیردنگ پر مقدمے سے یورپی یونین میں انقرہ کی شمولیت کی کوشش مزید متاثر ہو سکتی ہے۔
The Europeans are taking note of all this, but Turkish government dismiss all reports coming from the EU. The latest one was very
critical report. اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ترک حکومت یورپی یونین کی جانب سے آنے والی تمام رپورٹس کو مسترد کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ جو بہت تنقیدی تھی یورپی پارلیمنٹ کی طرف سے تھی، اور وہ صرف میڈیا کی آزادی کے بارے میں تھی، اور اس رپورٹ کو ترک عہدیداروں نے سرکاری طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی خود کو یورپی یونین اور اس کے ارکان کی جانب سے بنیادی انسانی حقوق کی بات چیت کے حوالے سے جواب دہ نہیں سمجھ رہا۔ اب جبکہ یورپی یونین کی جانب سے مخالفت کی وجہ سے انقرہ کی رکنیت کی تجویز پر غور یکسر روک دیا گیا ہے، برسلز رکنیت کے عمل کے خاتمے کے علاوہ ترکی پر چند پابندیاں عائد کرنے والا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یورپی یونین کے رہنماؤں کو یہ احساس ہے کہ سرحد پار شام اور عراق میں جہادیوں سے لاحق خطرے سے نمٹنے میں ترکی کی بدستور ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ اب جب گیردنگ اپریل میں ایک ترک عدالت کے سامنے پیش ہونے والی ہیں تو یہ صورتحال ان خدشات میں محض اضافہ ہی کر سکتی ہے کہ ترکی اور یورپ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اینٹی بایوٹک دواؤں کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ دوائیں آخر ہیں کیا۔ آج ہم ان کے خلاف پیدا ہونے والی ریزسٹنس یا مزاحمت کے بارے میں ڈاکٹر ساجد چودھری سے جانیں گے۔ فلوریڈا ہاسپٹل میڈیکل سینٹر میں متعدی امراض کے ماہر کہتے ہیں
اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا اپنے طور پہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو گلا خراب ہوا، اس کو کھانسی ہوئی، اس کو بخار ہوا، تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا اینٹی بایوٹک لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ جب اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، ایون وہ وائرس کی انفیکشن بھی ہے، تو وہ 5-7 دن میں اس نے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. تو لیکن جب وہ اینٹی بایوٹک بھی لے رہے ہوں گے، اس نے خود بھی ٹھیک ہو جانا ہے، تو وہ فیل ان کو یہی ہوتا ہے جو ان کو ایک فیڈ بیک جاتا ہے کہ جی میں نے اینٹی بایوٹک لی تھی اس لیے ٹھیک ہو گیا. تو وہ ان کو ری انفورس کرتا ہے کہ جب بھی اسی طرح کی پرابلم ہوگی وہ دوبارہ پھر اینٹی بایوٹک یوز کریں گے. اب وہ اس طرح بار بار اینٹی بایوٹک یوز کرنے سے اب آپ نے وہ بیکٹیریا تو نہیں تھی تو وائرس وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، لیکن جو آپ کے اپنے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. اور جب فیوچر میں آپ کو کبھی بیکٹیریل انفیکشن ہوگی تو وہی اینٹی بایوٹک اب یوزفل نہیں رہے گی.
ڈاکٹر چودھری نے کہا کہ اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت خوراک سے بھی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر پولٹری فارم میں مرغیوں کی خوراک میں شامل کی جانے والی اینٹی بایوٹک سے.
کیونکہ جو چکن ہیں اگر وہ وہاں پہ انفیکشن ہوتی ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ مر جاتے ہیں. تو روٹین میں ان کو انفیکشن اوائڈ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ان کی فیڈ میں اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں. اب جب وہاں پہ بھی یہی میکنزم ہوتا ہے، بیکٹیریا جو ہوتے ہیں پھر وہ ریزسٹنٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں، پھر جب وہ گوشت وہی آپ کھائیں گے تو اس میں جو بیکٹیریا وہاں سے آئیں گے وہ آلریڈی ریزسٹنٹ ہوں گے اینٹی بایوٹک کو.
ڈاکٹر چودھری کہتے ہیں ہر دوا کی طرح اینٹی بایوٹک دواؤں کا کورس مکمل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، وگرنہ نہ صرف مکمل صحت حاصل ہونا خطرے میں پڑ جاتا ہے بلکہ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں.
اب اگر آپ کسی نے 4 یا 5 دن دوائی لی اور اس کے بعد وہ بہتر فیل کیا، بند کر دی، تو وہ پوری طرح انفیکشن ختم نہیں ہوتی، لیکن بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کو اینٹی بایوٹک کا ایکسپوجر ہو گیا. اب وہ بیکٹیریا جو ہے ایک میکنزم ڈیولپ کریں گے ان دا مین ٹائم کہ وہ اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنس ہوگی، کیونکہ وہ سارے وہ کل نہیں ہوئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ پوری ڈیوریشن کے لیے استعمال کریں، وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. جیسے جب وہ بہتر فیل کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بند نہیں کر رہے، وہ پورا کورس کریں جو تقریباً ایوریج 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن ہم لیتے ہیں 1 سے 2 ہفتے تک.
اینٹی بایوٹک دواؤں کے استعمال اور ان کے خلاف پیدا ہونے والی مزاحمت کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہم آپ کو آئندہ ہفتے بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب اصغر کاظم سے جو ایک نوجوان فائنینشیل پلانر ہیں. تو آپ کیا کچھ پلان کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟
ہماری جو کمپنی ہے اس میں کافی سارے امپلائیز ہیں، میں خود تو جو لوگ اپنی بزنس میں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ اپنی بزنس ان کی اپنی ہوتی ہے، ان کو اپنی میڈیکل انشورنس اور اپنا ریٹائرمنٹ پلان اور ساری چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے اور اپنے امپلائیز کے لیے، تو ہم اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں.
تو آپ دوسری کمپنیز کو جو کاروبار کر رہی ہیں ان کو آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں اور ایک پلان بنا کے دیتے ہیں ان کے لیے؟
بالکل. تو ہر کمپنی جو ہے اس کا ڈفرینٹ گول ہوتا ہے، ہر کمپنی کا اپنا ایک گول لے کے چلتے ہیں، ہر کمپنی کا سائز الگ ہوتا ہے، ان کا کتنے وہ پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہر کمپنی کا ایک کسٹمائز پلان بناتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو یہاں کے جو ٹیکس لاز ہیں اس کے حساب سے.
تو موجودہ جو فائنینشیل کرائسس ایک قسم کا ہے پوری دنیا میں، تو اس کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے آپ کے اس کاروبار پر؟
بالکل اثر پڑتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ لوگوں کے ذہن میں انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے جس سے وہ لمبے عرصے کے لیے بائنڈ ہو جائیں. تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے کلائنٹس کو سمجھانا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اینڈ میں کیا نتیجہ ہوگا، لیکن ان کو پھر بھی اپنی پلاننگ تو کرنی ہے. تو بالکل فرق پڑتا ہے.
تو اس وقت آپ کی کمپنی میں کتنے ملازمین ہیں، کتنے اسٹاف ہے آپ کا؟
9 لوگ ہیں اس وقت ہماری.
تو آپ اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں یا مطمئن ہیں آپ اس سے؟
ہمارے کلائنٹس تو ہر جگہ ہیں، کیلیفورنیا میں بھی ہیں، نیوجرسی میں بھی ہیں، ڈیلاویئر میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. تو آفس تو ہم یہیں پہ رکھیں گے، نیوجرسی میں ہمارا بیس ہے، پرنسٹن نیوجرسی میں. لیکن ایفیشنسی میرے لیے سب سے ضروری ہے, تو ایفیشنسی کے لیے آئی تھنک دو اور ہم لوگ لوگ ہائر کریں گے اور نئے جو سسٹمز ہیں وہ یوز کریں گے تاکہ وہ اپنے کلائنٹس کو اچھی سروس دے سکیں.
سمین اصغر کاظم کی گفتگو آپ نے سنی, جو ایک فائنینشیل پلانر ہے اور اچھے ارادے رکھتے ہیں مستقبل کے لیے بھی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستانی قانون سازوں نے داعش کی جانب سے اردن کے ایک پائلٹ کو ہلاک کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے ایک انتہائی ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
شدت پسند تنظیم داعش کی طرف سے اردن کے پائلٹ سمیت دیگر افراد کو قتل کر کے ان کی ویڈیو جاری کرنے کی پاکستان میں قانون سازوں کی طرف سے مذمت کی گئی ہے اور ایسے پرتشدد اقدامات کو اسلام کا تشخص خراب کرنے کی مضموم کوشش قرار دیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر طاہر حسین مشدی کا کہنا تھا کہ ایسے فعل کا ارتکاب کرنے والے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں.
ان میں ہیومن سوچ, ہیومن تھاٹ, ہیومن ڈیسنسی, ہیومن کرٹسی, ہیومن کوئی بھی ہیومن کوالٹی ان میں ہے ہی نہیں. جب ان کو ہیومن بھی آپ سمجھو گے تو یو ہیو لاسٹ دا وار, جنگ ہار گئے ہو.
پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے قانون ساز سعید غنی کہتے ہیں کہ شدت پسند خوف پیدا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.
میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے اپنی رائے ان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے. اور صرف مذمت کرنے سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی, ہمیں ان عام لوگوں کو جن کو یہ خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں انہیں حوصلہ دینے کی ضرورت ہے اور انہیں ان کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے ہمیں, تاکہ وہ جو ایک سوچ ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کسی طرح سے کاؤنٹر کر سکیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں تو جو عام کتابوں میں درج سزائیں وہ ان کے لیے بہت چھوٹی سی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف سزاؤں سے کام چلے گا, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اب اس کو ہمیں بڑی سختی سے کچلنا ہوگا.
شدت پسند تنظیم داعش نے گزشتہ سال عراق اور شام کے مختلف حصوں پر قبضہ کر کے وہاں خلافت کا اعلان کیا اور ان علاقوں میں رہنے والے دیگر مسالک اور مذہبی اقلیتوں کو اپنے قتل و غارت کا نشانہ بنانا شروع کیا. یہ گروپ امریکہ اور مغربی ملکوں کے علاوہ جاپان اور عرب ممالک کے متعدد لوگوں کو یرغمال بنانے کے بعد ہلاک کر چکا ہے. رواں ہفتے ہی اس نے ایک جاپانی صحافی کا سر قلم کیا, جبکہ ایک روز قبل اس نے یرغمال بنائے گئے اردن کے ایک پائلٹ کو زندہ جلانے کی ویڈیو بھی جاری کی. داعش کی سرگرمیوں کو امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی انسانیت سوز وحشیانہ کاروائیوں کی مذمت کر چکی ہے. حالیہ مہینوں میں پاکستان میں بھی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ اس ملک میں داعش کے حامی موجود ہیں, لیکن حکومتی عہدیدار تاحال ایسے گروہ کی پاکستان میں موجودگی سے انکار کرتے رہے ہیں. امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد نے شام اور عراق میں داعش کے خلاف فضائی کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں جس میں شدت پسندوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا, لیکن ان کی طرف سے یرغمالیوں کو ہلاک کرنے کے واقعات کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ اس گروپ کے خلاف کوششیں مزید تیز ہو جائیں گی. ایک روز قبل ایک بیان میں امریکہ کے صدر باراک اوباما یہ کہہ چکے ہیں کہ داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کو انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے کاروائیوں کو تیز تر کرنا ہوگا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے ایک مرکزی حفاظت پر تعینات پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ دی ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انسداد پولیو سینٹر کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. یہ واقعہ بدھ کو کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں پیش آیا, جہاں مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زین اللہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا, جبکہ یہاں سے گزرنے والا ایک شخص گولی لگنے سے زخمی ہوا. حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے, جبکہ پولیس کی اضافی نفری نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد جمع کیے اور تحقیقات شروع کر دی ہے. تاحال اس عملے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے, لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کو شدت پسند نشانہ بناتے آئے ہیں. شدت پسند اس مہم کو مغربی پروپیگنڈا اور غیر اسلامی تصور کرتے ہیں، جس کی نہ صرف محکمہ صحت بلکہ جیت مذہبی علماء بھی تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلانا کسی بھی طرح غیر شرعی نہیں۔ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار زائد شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے بے حفاظت رضاکاروں کو انسداد پولیو سینٹر میں پہنچا دیا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی رضاکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان تین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دیگر دو ملکوں میں افغانستان اور نائجیریا شامل ہیں، لیکن ان ملکوں میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد پاکستان سے کئی گنا کم ہے۔ پاکستان میں گزشتہ سال رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 300 سے زائد تھی۔ طبی ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ اس موذی وائرس کے خاتمے کے لیے انسداد پولیو مہم کو تواتر سے جاری رکھنا نہایت اہم ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے منگل کے روز صومالیہ میں ایک ڈرون حملہ کیا جس کا ہدف الشباب شدت پسند گروہ کا چوٹی کا ایک سرغنہ تھا۔ محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری ریئر ایڈمرل جان کربی نے ہفتے کے روز بتایا کہ ہیل فائر میزائل سے کیا گیا یہ حملہ دارالحکومت موگادیشو کے جنوب میں کیا گیا۔ حملے میں اس شدت پسند گروپ کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سے متعلق بیرونی کاروائیوں کے سربراہ یوسف دہی کو نشانہ بنایا گیا۔ کربی نے کہا کہ میزائل حملے میں ہلاک شدگان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، تاہم انہوں نے کہا کہ کامیابی کی صورت میں اس دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے ایک یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اور صومالیہ کی حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہفتے کے روز ہدف بنا کر کیے جانے والے حملے میں یوسف دہیق مارا گیا ہے۔ فرانس کے شہر نیس میں ایک یہودی مرکز کے باہر ایک خنجر بردار کے حملے میں دو فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علاقہ پولیس کے سربراہ مارشل آچیا نے صحافیوں کو بتایا کہ حملہ آور نے شہر کے یہودی ثقافتی مرکز کی حفاظت پر تعینات ایک فوجی اہلکار پر خنجر سے حملہ کیا تھا، جس پر قریب ہی گشت کرنے والے دو دیگر فوجی اہلکاروں نے مداخلت کی۔ پولیس سربراہ کے مطابق خنجروں کے وار سے دو فوجی اہلکار زخمی ہوئے، لیکن ان کے زخم جان لیوا نہیں تھے۔ پولیس نے حملہ آور اور ایک دوسرے شخص کو حراست میں لے لیا، جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ شام میں مسلمان عسکریت پسند گروپ داعش کی جانب سے دو جاپانی شہریوں کے سر قلم کرنے کے بعد دنیا میں جاپان کے کردار پر توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ وزیراعظم شنزو ایبے ملک کے صلح جویانہ انداز کو تبدیل کر کے عالمی سلامتی کے امور میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تاہم بہت سے جاپانی اس سوچ سے متفق نہیں ہیں۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
دہشت گرد گروپ داعش کے ہاتھوں دو جاپانی شہریوں کینجی گوٹو اور ہارونا یاکاوا کی ہلاکت پر ٹوکیو کی سڑکوں پر سخت بے یقینی پائی جاتی ہے کہ ان کے ملک کو اس سانحے پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک جاپانی طالبہ کا کہنا تھا، یہ سب جاپان سے بہت دور وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن متاثرین جاپانی تھے، ان کا ایک ایسی جگہ پر ہلاک ہونا کتنا ہولناک ہے۔ ایک دوسرے جاپانی طالب علم کیمو گاوا نے اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عسکریت پسند کہہ رہے تھے کہ وہ اب سے جاپانی شہریوں کو نشانہ بنائیں گے، اس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی ہے۔ پالیسی گروپ چیتھم ہاؤس میں ایشیا پروگرام کے سربراہ سوینسن رائٹ کا کہنا تھا کہ جاپان کو داعش کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا،
Are they going to retreat into a position of relative isolation in the face of the shock?
کیا وہ ان ہلاکتوں سے پہنچنے والے صدمے کے بعد پسپائی اختیار کر کے نسبتاً الگ تھلگ ہو جائیں گے اور یا پھر وہ اس استدلال کو تسلیم کریں گے کہ جاپان کی بین الاقوامی امور میں شمولیت ناگزیر ہے اور وہ غیر فعال کردار اختیار نہیں کر سکتا؟ داعش کا کہنا ہے کہ اس نے جاپانی یرغمالیوں کو اس لیے ہلاک کیا کیونکہ جاپان نے دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑنے والے ملکوں کو $200 ملین کی امداد کی پیشکش کی تھی. ان ہلاکتوں پر وزیر اعظم شنزو ایبے کا رد عمل بڑا فیصلہ کن تھا. انہوں نے کہا تھا داعش کو اپنے جرائم کی جواب دہی کے لیے جاپان عالمی برادری کے ساتھ تعاون کرے گا. جاپان دہشت گردی کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. ٹوکیو میں قائم صوفیا یونیورسٹی کے پروفیسر کوئچی ناکانو کہتے ہیں کہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے شنزو ایبے کا عزم بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو شنزو ایبے کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جبکہ چند ایسے بھی ہیں جو ایبے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جاپان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل پانے والا جاپان کا آئین اسے سمندر پار تنازعات میں فوج بھیجنے سے باز رکھتا ہے, لیکن ان ہلاکتوں کے بعد وزیر اعظم ایبے آئین میں تبدیلی کے خواہاں ہیں تاکہ اس کی سیلف ڈیفنس فوج غیر ممالک میں جاپانی شہریوں کی بازیابی کی کاروائیاں کر سکے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بہت سے جاپانی ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بوکو حرام کے سینکڑوں جنگجوؤں نے بدھ کے روز کیمرون کی سرحد پار کرتے ہوئے چاڈ اور کیمرون کے فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں کی. عینی شاہدوں کے مطابق جنگجو کیمرون نائجیریا کی سرحد پر واقع فوٹوکول قصبے میں داخل ہو گئے اور چاٹ کی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا. علاقے میں شدید فائرنگ کی اطلاعات ملی ہیں. چاٹ کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے منگل کے روز فوٹوکول قصبے سے بوکو حرام جنگجوؤں کو پسپا کر دیا اور ان کا نائجیریا کے قصبے گمبارو تک پیچھے کیا. اس کا کہنا ہے کہ 200 سے زیادہ جنگجو مارے گئے بلکہ چاٹ کے 9 فوجی بھی کام آئے. ان ہلاکتوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اس کے بقول مبینہ طور پر پیونگ یانگ کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بدھ کو شمالی کوریا کے قومی دفاع کمیشن نے ایک بیان میں امریکہ پر جوہری حملے کے ساتھ ساتھ سائبر حملوں کی دھمکی بھی دی ہے. بیان میں امریکہ کو ٹھیکیدار کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی حکمت عملی تیار کر کے اشتعال انگیزی پیدا کر رہا ہے جس کا تلخ ترین جواب دینے کے لیے پیونگ یانگ اور اس کے عوام تیار ہیں. شمالی کوریا کی طرف سے ایسے تلخ بیانات کوئی غیر معمولی بات نہیں ہیں اور خاص طور پر واشنگٹن اور جنوبی کوریا کے مشترکہ فوجی مشقوں کے موقع پر پیونگ یانگ تواتر سے ایسے بیانات جاری کرتا ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ مشترکہ فوجی مشقیں مارچ میں ہونے جا رہی ہیں. پروگرام آج کے موضوع میں بین الاقوامی خبروں سے ہم نے یوکرین کی تازہ ترین صورتحال اور انصاف کی بین الاقوامی عدالت کی طرف سے سربیا اور کرویشیا کے بارے میں دیے جانے والے فیصلے پر گفتگو کی. لندن میں مقیم ویسٹرن افیئرز کے ایڈیٹر اور تجزیہ کار منظر وسیم نے میزبان بہجت چیلانی سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کی صورتحال کا تجزیہ کیا.
جی, اگر ہم اس سچویشن میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ امریکہ نے فار ایگزامپل ابھی جو اسٹیٹمنٹ لکھ دی تھی کہ وہ کچھ جو لیتھل ویپنز ہیں وہ بھی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو ایک طرف تو یہ پریشرائز کر رہے ہیں, اور اگر وہ دیتے ہیں اور جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ملٹری کی بھی انڈائریکٹلی, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یورپ آن بورڈ نہیں ہے اور وہ اس پالیسی کو اپروو نہیں کرتے, کیونکہ الٹیمیٹلی رشیا کے ساتھ روس کے ساتھ جو ہے یورپ کو ہی رہنا ہے, تو وہ اس پالیسی کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر, یورپ کے اندر زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے, لیکن امریکہ کافی ریلنٹلیس ہے اور کافی پش کر رہے ہیں اس پالیسی کو کہ ان کو مزید پریشرائز اور مزید ان کو سپورٹ دی جائے یوکرین کو. اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو ایک خطرہ اس کا بن جائے گا کہ رشیا کو اور زیادہ مزید بیچ میں آنا پڑے گا, لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ کیوں کر رہا ہوگا تو موسٹ پرابلی اس کو اکنامیکلی ڈاؤن رکھا جائے گا اس طریقے سے, کیونکہ ایسی ایک جنگ کو اگر پرولونگ ہو جاتی ہے تو روس کو بیچ میں زیادہ اپنے ریسورسز ڈالنے پڑیں گے اور بہت مشکل ہوگا کہ روس اس سے نکل پائے گا. گا بہت جلد. لیکن اس کا ایک بیک سائڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی کچھ انڈیکیشن ایسی مل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کہ اگر روس جو ہے امریکہ کی جہاں پر اور جگہ پر پرابلمز ہیں جس طرح کے داعش ہیں یا اور وہاں پر انڈائریکٹلی اگر سپورٹ کرنا شروع کر دیں وہ تو بہت ساری دنیا کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ بہت سوچ سمجھ کے ساری دنیا کو قدم لینا چاہیے کیونکہ کسی کو بھی یہ اس طرح کی جو نیا ایک جس کو فورتھ جنریشن وار کا کہتے ہیں یا اس طرح کی کانسیپٹ کے اندر بہت زیادہ اگر کوئی ملک داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو ساری دنیا کے لیے کافی مصیبت بنتی جائے گی. تو مل بیٹھ کے ہی اس کو ایز سون ایز پاسبل ایسے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو
پولیٹیکل سولوشن کی بات ہونی ضروری ہے.
جی جی بالکل.
اب منظر ایک کوئک کامنٹ آپ کرتے چاہیے. آج انصاف کی بین الاقوامی عدالت یعنی آئی سی جے اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 1990 کے دہائی میں بالکن لڑائی کے دوران کروشیا اور سربیا دونوں میں سے کسی نے بھی نسلی قتل و غارت گری کا ارتکاب نہیں کیا کیونکہ کروشیا نے سربیا کو نسلی صفائی کا الزام دیا تھا اور سربیا نے 1995 میں سربوں کو کروشیا سے نکال دینے کا الزام دیا تھا. لیکن دونوں ملکوں نے آئی سی جے کے فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اس فیصلے کے تناظر میں جبکہ دونوں ملکوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ فیصلہ مانیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مصالحت کی کوئی بہتر صورت ہوگی؟
جی اگر غور کریں تو اس ان کے آپس میں پہلی مصالحت کافی حد تک ہو چکی تھی اور لڑائی جھگڑا سچ کوئی نہیں چل رہا تھا. یہ سارا جو فیصلہ آیا ہے میرے مطابق میرے خیال میں اس کا ریزلٹ آگے چل کے آئے گا کیونکہ انہوں نے ایک جو بات کی بہت کلیئر کہ ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ جو ہیں یہ الگ الگ ہیں, ان کو ایک ساتھ نہ کیا جائے. اس کا ریزلٹ اگر ہم اب آپ دیکھتے ہیں تو یو ول ہیو این آئیڈیا کہ اگر ہم اسرائیل کا جو ہے اگر کیس جاتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر تو اس کا اس فیصلے کا امپیکٹ اس کے اوپر ہوگا کیونکہ اسی چیز کو لیتے ہوئے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ تھی فلسطینیوں کی اور جینوسائڈ نہیں تھا تو وہ کیس جو ہے پروبیبلی اٹ ول بی ریجیکٹڈ. تو بیسڈ آن دس میرے خیال میں یہ رولنگ دی گئی ہے کیونکہ ادروائز کروشیا اور اس کے درمیان میں اب اتنی زیادہ نفرت اور وہ چیزیں نہیں رہی جس طرح کے پہلے تھیں.
بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی معاون وزیر نیشا ڈیسائی بسوال نے کہا ہے کہ نیا سلک روڈ منصوبہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکہ کی پائیدار وابستگی کا عکاس ہے. اقتصادیات اور توانائی کے روابط کی بے پناہ اہمیت کا اعتراف ہے اور ہمارے اس یقین کا اظہار ہے کہ مشترکہ خوشحالی استحکام اور سلامتی کی طرف لے جاتی ہے. وسطی ایشیا خطے کی صرف 6% تجارت کے ساتھ وسائل کے انضمام کے لحاظ سے دنیا کے سب سے کم مربوط جغرافیائی خطوں میں سے ایک ہے. گو وسطی ایشیا چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے, ایسی کوئی وجہ نہیں کہ اس سے زمینی رابطے قائم نہ کیے جا سکیں. معاون امریکی وزیر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو مکمل یقین ہے کہ آج کی درست سرمایہ کاری سے وسطی ایشیائی ملک اور افغانستان ایشیا کی ترقی میں بہتر طور پر حصے دار بن سکتے ہیں. امریکہ اپنے سلک روڈ منصوبے کے تحت خطے کے ملکوں, عطیہ دہندگان اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر ایک چار رخی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے علاقائی روابط میں اضافے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی معاون وزیر کا کہنا تھا کہ ہم توانائی کی علاقائی منڈی قائم کرنے, تجارت اور ٹرانسپورٹ کی سہولتوں میں اضافہ کرنے, کسٹمز اور بارڈر کے طریقہ کار کو بہتر بنانے, کسٹمز اور بارڈر کے طریقہ کار کو بہتر بنا کر عوام اور کاروباری اداروں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیشا بسوال کا مزید کہنا تھا کہ ان کوششوں کی کامیابی افغانستان کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ معاشی روابط مضبوط کرنے اور وسطی اور جنوبی ایشیائی معیشتوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے بے حد اہم ہے. اس خطے کا سیاسی اور نسلی تنوع پیچیدہ سیاست کی وجہ بن سکتا ہے, لیکن وہی اس خطے کی اس توانائی کو اجاگر کرتا ہے جو ابھی استعمال نہیں ہوئی. نشا بسوال کے بقول جسے کچھ لوگ الگ تھلگ معاشی خطہ سمجھتے ہیں وہی کچھ لوگوں کے نزدیک ترقی, سرمایہ کاری, جدت ترازی اور نشوونما کی آخری سرحدی منڈی ہے. امریکی معاون وزیر کا کہنا تھا کہ نئی منڈیوں سے رابطے استوار کر کے قائم کیے گئے تجارتی تعلقات خطے میں سیاسی استحکام پیدا کر سکتے ہیں اور ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مشترکہ مشکلات سے نمٹنے کی اضافی ترغیبات دے سکتے ہیں. معاشی روابط کے متنوع ماحول سے آزادی اور خود مختاری کو فروغ ملتا ہے. تاہم امریکی معاون وزیر کا کہنا تھا کہ معاشی رابطے از خود پائیدار امن اور خوشحالی کے قیام کے لیے کافی نہیں. اس کے لیے امریکی وزیر کے بقول خطے کے ملکوں کو شفاف اور جواب دہ حکومتوں کو مضبوط کرنا ہوگا, ماحول دوست ترقیاتی پالیسیاں اختیار کرنی ہوں گی اور سب کی شمولیت پر مبنی ایسے سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے ہوں گے جس میں سب کے لیے مواقع ہوں, خصوصاً عورتوں اور نسلی اقلیتی آبادیوں کے لیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. पता है www.voanews.com/editorial।
And welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani. Main hoon aapki host Aisha Gilani aur hum abhi maujood hain White House ke bahar jahan pe aham tareen logon ki gatherings aam si baat hai. Kuch roz pehle hum bhi un aham logon mein shamil ho gaye the jab hame ek White House se special invitation mila tha. Ye invitation tha ek special event ke liye jisme duniya bhar ke 100 aham tareen bloggers ko bulaya gaya tha. Event ka naam tha the White House Travel Blogger Summit for Study Abroad and Global Citizenship. Duniya bhar mein safar karne wale ye travel bloggers aur is event ke organizers is event ke bare mein kya kehte hain? Let's go check it out.
We know from this world, pray for us. Let's go do it.
I'm going to introduce yourself.
Ye hai ek fellow host jo mujhse bahut senior hai. Ye hai Don Wildman jo Travel Channel ke host hai. आज की शाम आप क्या महसूस कर रहे हैं?
How are you feeling this evening?
मैं ठीक हूँ. मैं ट्रैवल चैनल के कई शोज का होस्ट हूँ.
We've collected.
उन्होंने दुनिया भर से 100 ट्रैवल ब्लॉगर्स यहाँ इकट्ठे किए हैं. यहाँ ट्रैवल चैनल भी मौजूद है. Travel Channel travel blogging ki duniya mein kaise fit hota hai?
Yeah,
well, Travel Channel is a
Travel Channel ek TV network hai jabki zyadatar blog online hai. ٹی وی شوز پر مجموعی طور پر مہینوں صرف ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں ایک ہی کوشش کا حصہ ہیں. یہ دونوں اس چیز کو سامنے لاتے ہیں کہ دنیا کا سفر کرنا کس قدر پرجوش اور دلچسپ ہوتا ہے تاکہ امریکیوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ امریکہ سے باہر جا کر دنیا کا تجربہ کریں.
Afraid of the world, you know?
Do you want to develop relationships with people that share your curiosity and passion for new experiences? See the world grow smaller.
I'm now joined by Yasmin Albugari with Voyage.com. Okay, tell me about Voyage.com. What is that, first of all?
Voyage ek technology hai jo duniya bhar mein safar karne walon aur unke mezbanon ko connect karti hai taaki wo apne culture aur soch ko share kar sakein.
I interviewed 35 North African college students between 5 countries in Europe to delve into the students' environments, social activities and personal experiences.
I was actually inspired by the American hospitality. I've actually
main amerikee mehman nawazi se bahut khush hui. Main is mulk ki 34 riyasaton mein safar kar chuki hu. Maine zyada waqt to amerikee khandanon ke sath guzara hai. Ek arab musalman khatoon hone ke bawajood mujhe amerikeeon ne khush aamadeed kaha. Isse mujhe un stereotypes ko bhi kam karne mein madad mili jo arab, afriki aur musalman khawateen ke bare mein paaye jaate hain.
What do you think the youth should be doing more of to do that?
You know, it goes along the theme of this conference.
Jaisa ki is conference ka theme hai, safar karna bahut ahem hai. Aur khaas taur par naye maashron, cultures aur logon ka mushahida karna, jo humse mukhtalif hain. Main is waqt 17 mulkon ka safar kar rahi hoon, jahan main naujawan talba ko apne safar ke bare mein batati hoon. Aur ye bhi ki travel karna kitna zaruri hai.
It's very, very important. Traveling and getting exposed and, you know, just being open.
Allow me to introduce you to Alex Montoya. Alex, we heard you speaking on the panel earlier. First of all, how big of an honor is it to be here at this event?
It's quite an honor that I can't even...
Mere liye ye bahut ezaaz ki baat hai. Mujhe maloom nahi mera intekhab kaise hua. Hazaron ki tadad mein scholars hain. Aur in mein main to bilkul naya hoon. Mujhe yakeen nahi aa raha.
This past summer, it just amazes me the opportunity that there is and I'm just... honored to be here at most.
Tell them a little bit about your experience because they didn't get to hear your entire story at the panel.
Well, I'm just a regular college student.
Main aam sa college student hoon. Main apne college ke pehle saal Italy gaya aur phir Shanghai mein mujhe internship karne ka mauka mila. Aur ye tajrubaat mere liye bahut aham hai aur meri tarah bahut se talba ke liye bhi. Mera tajruba dikhata hai ki koi bhi ye kar sakta hai. Khaas taur par meri tarah minority se taluq rakhne wale talba. Yahan bahut se log hain جو مدد کر سکتے ہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں ہمیں صرف ان تک پہنچنا ہے
it kind of showcases that anyone can do it especially people who are in minorities like there's people willing to help us but we need to understand that these people who want to help us we have to approach them in order to get that support and that help
children are not only welcome at Le Prince Maurice they are embraced
اس وقت میں آپ کو ملوا رہی ہوں کم مری ایون سے جو لگژری ٹریول مام کی نمائندگی کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے
یو آر سو سویٹ
لگژری ٹریول مام ایک برانڈ ہے جسے میں نے اپنے 4 بچوں کے ساتھ قائم کیا کیونکہ بچوں کے بغیر آپ ماں نہیں ہو سکتے میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ دنیا بھر کا سفر کرتی ہوں اور پھر اس کے متعلق لکھتی بھی ہوں
ہم حیرت انگیز چیزیں کرتے ہیں اور انہیں یادوں کا حصہ بناتے ہیں.
Hi, I'm Kimberly Evans, luxury travel mom, and I'm working with Capital One on a story about travel bucket lists.
What's on your travel bucket list?
آپ ہمیں اپنے ٹرپس کے بارے میں کچھ بتائیں اور سب سے یادگار سفر کون سا تھا؟
سب سے زیادہ یادگار سفر تو یقیناً وہ تھے جو میں نے صرف اپنے ایک بچے کے ساتھ کیے, لیکن جب ہر بچہ 10 سال کا ہوا تو پھر انہیں آزادی دی گئی کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جانا چاہیں اس کا انتخاب کریں.
Young guests can swim in their own private pool, lounge under a palapa, or head to the beach.
I think traveling opens up the world to them in a way that nothing else can. No classroom.
میرے خیال سے ٹریولنگ بچوں کو وہ سب کچھ سکھا سکتی ہے جو آپ انہیں کلاس روم میں نہیں سکھا سکتے. یہ ان کو دنیا نئے رخ سے دکھاتا ہے.
And in their restaurants and spending time with them will really make you understand what another culture is about. And they realize that everybody is just like them.
At the end of your stay, you may have to leave. But you really only go home until next time.
Allow me to introduce you to Paula Froelich, Editor-in-Chief of Yahoo Travel. All right, first of all, what brings you here today?
مجھے وائٹ ہاؤس نے دعوت دی تھی, میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟
So we heard you speaking at the panel earlier. Why do you think it's so important to have events like this? Why at the White House?
Well, first of all, it shows that...
لوگ دیکھتے اور پسند کرتے ہیں. دنیا میں بہت سے ٹریول بلاگرز ہیں, ان کے فالوورز ہیں. ان کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے تجربات شیئر کر سکیں.
To be around to help direct and guide the voice.
Why is travel blogging so important?
All right, this sounds a little crazy.
یہ شاید پاگلوں والی بات لگے, لیکن میں نے دنیا کے بہت سے غریب اور امیر ملکوں کا سفر کیا ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ ٹریول اور ٹورزم غربت, دہشت گردی اور ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
Travel, tourism is the biggest fight against poverty, things like terrorism, and it's in dictatorships.
ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی اور نوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سامعین, پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وہ دن اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے جب بینائی سے محروم افراد بھی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رنگوں کو دیکھ سکیں گے, کیونکہ سائنسدانوں نے حال ہی میں مصنوعی آنکھ بنانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. بینائی پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آنکھ کے پردے میں موجود اس خلیے کے کوٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو دماغ کو برقی پیغام بھیجتا ہے. بصارت ایک پیچیدہ عمل ہے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے اور اس کے نظر آنے کے درمیان کئی مرحلے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کا عدسہ بصارتی پردے پر اس کی الٹی تصویر بناتا ہے. یہ پردہ ڈیجیٹل کیمرے کے سینسر کی طرح کام کرتا ہے اور برقی لہروں کے ذریعے تصویر کو فوراً دماغ کے اس حصے میں منتقل کر دیتا ہے جس کا تعلق دیکھنے سے ہے. دماغ اس کا موازنہ یادداشتوں سے کرتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا اس چیز کا رنگ کیا ہے. دیکھنے کا عمل دماغ میں انجام پاتا ہے, آنکھ محض ایک ابتدائی کام کرتی ہے. اگر دماغ کا بصارتی حصہ درست کام کر رہا ہو تو وہ مصنوعی آنکھ سے پیغامات وصول کر کے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, لیکن اگر اس حصے میں کوئی خرابی ہو تو دیکھنے کا عمل درست طور پر انجام نہیں پا سکتا. آنکھ کے پردے پر روشنی پڑنے سے اس کے خلیوں میں ایک مخصوص برقی نقش بنتے ہیں. بصارتی خلیوں کے کوٹ تک رسائی کے بعد سائنسدانوں نے مصنوعی بصارتی پردہ تیار کیا ہے جسے انہوں نے ایک ایسے چوہے کی آنکھ میں لگایا جو مکمل طور پر اندھا تھا. اعلی نصب ہونے کے بعد چوہا تقریباً نارمل انداز میں دیکھنے کے قابل ہو گیا. اب تک بننے والی بہترین مصنوعی آنکھ جن مریضوں کو لگائی گئی وہ صرف روشن اور کالے دھبے دیکھنے کے قابل ہو سکے تھے, جبکہ نئی مصنوعی آنکھ سے دماغ کو وہی سگنلز ملتے ہیں جو حقیقی آنکھ کے بصارتی خلیے بھیجتے ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ماہرین کو یقین ہے کہ نئی مصنوعی آنکھ بہت سے لوگوں کی زندگیاں یکسر تبدیل کر دے گی. نیو یارک کی کارنیل یونیورسٹی کی ڈاکٹر شیلا نیرنبرگ نے, جو اس تحقیق کی قیادت کر رہی ہیں, کہا ہے کہ بصارتی خلیے کا استعمال کرنے سے آنکھ کی کارکردگی اسی طرح بہتر ہوئی ہے جیسے کوئی تصویر ریزولوشن بڑھانے سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ دیکھنے کے لیے صرف ریزولوشن بڑھانا ہی کافی نہیں ہے، اصل کام روشنی کی لہروں کو ایسے پیغامات میں تبدیل کرنا ہے جسے دماغ پڑھ سکتا ہو۔ نئی مصنوعی آنکھ میں اسی پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اندھے چوہے کی آنکھ میں مصنوعی بصارتی پردہ لگانے سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں روشنی لانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نک آئیونوف، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل، اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔